أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود بجنب محمد وآل محمد خدا نے عالم کا احسان ہے اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس محلے کو اس ملک اس کائنات کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ و زاری و ماتم سے منور کر سکیں. آپ کے سامنے ان چند دنوں میں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات کو پڑھنے سمجھنے اور خداوند متعال سے یہ توفیق طلب کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل تک بیان ہوا کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام جب 60 ہجری رجب میں رجب کے آخر میں مدینہ سے نکلے اور مکے پہنچے چند مکتوبات چند بیانات سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ کے سامنے بیان ہوئے اور کل تک ہم نے اس جواب کو جو اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں رسول اللہ کے اس نواسے نے پہلا جو خط ارسال کیا جناب مسلم ابن عقیل علیہ الرحمہ کے ہاتھ اس تک ہم پہنچے. اب دو جگہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سفیر کو بھیجا. ایک کوفہ جو کل ہم نے بیان کیا وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ خط جو اہل کوفہ کے نام جناب مسلم ابن عقیل لے کر گئے. ایک خط سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بصرہ کو بھیجا کیونکہ بصرہ سے بھی چند خطوط آئے تھے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت میں. لہٰذا وہاں پر جناب سلیمان جو سید الشہداء کے ایک ساتھی ہیں اور پہلے شہید ہیں اس تحریک کے, یعنی جناب مسلم علیہ السلام سے پہلے جناب سلیمان کو شہید کیا گیا جو سفیر ہیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے, اور کہاں سفیر بھیجے ہیں؟ بصرہ. سید الشہداء جب خط لکھتے ہیں ان کے ہاتھوں تو اس خط کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فان اللہ اصطفى محمدا من خلفه واكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه الیه وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به, کہ خدا متعال نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو اپنا خلیفہ چنا, ان کو نبوت کے ذریعے کرامت عطا کی, ان کو اپنی رسالت کے لیے اختیار کیا, اور پھر اس حال میں کہ وہ اللہ کے بندوں کی نصیحت کر چکے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا وہ پہنچا چکے, تو خدا متعال نے ان کو اپنی جانب بلا لیا, ان کی روح قبض کر لی. پھر سید الشہداء فرماتے ہیں وَكُنَّا أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ وَوَرَثَتَهُ, ہم اس رسول کے اہل ہیں, ہم اس رسول کے اولیاء ہیں, ہم اس رسول کے اوصیاء ہیں اور اس رسول کے وارث ہیں. یعنی اپنا تعارف رسول اللہ سے کراتے ہیں کہ دیکھو جان لو اگر کوئی اہل نبوت ہے, اگر کوئی اہل رسالت ہے, اگر کوئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں شامل ہے تو ان میں ہمارا شمار ہے, وہ ہم ہیں, کوئی اور اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اہل سے مراد ہمیشہ فرزند یا خاندان نہیں ہوتا. ہمارے سامنے حضرت نوح کا قصہ موجود ہے, وہ واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی یہ مشکل بھی دور ہو جائے کہ بھائی گھر میں رہتے تھے تو اہل تھے, نہیں گھر میں رہنے سے اہل نہیں بنتے. جناب سلمان فارسی گھر میں نہیں رہتے تھے, جناب سلمان کے بارے میں روایت ہے کہ سلمان و منا اہل البیت. جناب نوح کا واقعہ ہمارے سامنے کہ جب خدا نے متعال کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جب وہ عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے تو خدا نے متعال کیا فرماتا ہے کہ یہ لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, بیٹا ہے لیکن تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ تمہارا وارث بن سکے. لہذا سید الشہداء اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ کن اہلہم و اولیاءہم, ہم ان کے ولی ہیں, و اوصیاء ان کے وصی ہم ہیں اور ان کے وارث ہم ہیں. اور پھر کیا فرما رہے ہیں واحق الناس بمقامہ فی الناس, ہم تمام لوگوں میں وہ مقام جو رسول اللہ کا مقام تھا اس کے حقدار ہم ہیں. دیکھیں ہم رسول اللہ کا مقام کیا تھا یہ بعد میں بھی بیان کر رہے ہیں, خود ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے جب یہ بیان کیا جا رہا ہے. نبوت و رسالت تو تمام ہو چکی ہے, اب وہ کون سا مقام ہے؟ وہ خلیفت الہی کا مقام ہے, وہ حاکمیت کا مقام ہے, وہ امامت کا مقام ہے. یعنی اب رسول اللہ کے بعد خلیفہ حاکم امام اگر کوئی حق رکھتا ہے کہ وہ ہو تو وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یعنی امیر المومنین امام حسن اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. فاستأثر علینا قومنا, لیکن اس قوم نے کیا کیا, ہمارے اس حق کے اوپر قبضہ کر لیا. دیکھیں میں پہلے بھی آپ کے سامنے جب ولایت کی بحث ہماری جاری تھی تو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہوا کہ ولایت کے دو مرحلے ہیں, ایک ولایت کا تکوینی مرحلہ ہے, ایک ولایت کا تشریعی مرحلہ. ولایت تکوینی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نہیں چھین سکتا, ممکن نہیں ہے, لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. پر جس حق کے ہم غصب کرنے کی بات کرتے ہیں وہ ولایت تشریع, وہ حاکمیت, وہ ظاہری خلافت, وہ ظاہری امامت ہے, وہ ان کا تکوینی مقام نہیں ہے, ان کے فضائل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, چھینے گا کیا, ان کے کمالات کو کوئی درک نہیں کر سکتا, قبضہ کیا کرے گا. پس ہم جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق کو غصب کیا گیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کی وہ ولایت کہ جس کو انجام دینے کا حکم امت کے اوپر واجب تھا اس کو وہ حق امت نے انجام نہیں دیا. لہذا سید الشہداء کہتے ہیں کہ امت نے اس حق کو جو رسول اللہ کا مقام تھا, پھر وہ ہمارا مقام تھا, رسول اللہ کے بعد وہ ہمارا حق تھا, امت نے اس حق کو غصب کر لیا اور ہمیں عطا نہیں کیا. اچھا یہاں دو مسئلے ہیں, لیکن ایک ہے ایک ایسا حق جو صرف حق ہے, لیکن ایک دفعہ ایک حق ایسا ہوتا ہے جو حق کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہوتا ہے. مثال کے ساتھ میں واضح کروں, دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے, اگر مریض کو اس کے پاس لے کر جایا جائے تو ڈاکٹر کا حق ہے کہ وہ علاج کرے، لیکن اس حق کے ساتھ ساتھ اس ڈاکٹر کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اس مریض کا علاج کرے۔ لیکن یہی ڈاکٹر اگر اس کی کلینک کے اندر آپ جائیں تو اس کی کرسی بہت، اس نے آرام دہ کرسی رکھی ہوئی ہے، بہت اچھی صاف ستھری کرسی رکھی ہوئی ہے، لیکن مریضوں کے لیے یا آنے والے افراد کے لیے اس نے ایک عام سی کرسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کرسی، آرام دہ کرسی بھی اس کا حق ہے، میں صبح سے بیٹھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے، مریض تو آئے گا تھوڑی دیر بعد چلا جائے گا، وہ گھر پہ جا کے آرام کر سکتا ہے، اس نے چند گھنٹے بیٹھنا ہے تو یہ آرام دہ کرسی اس کا حق ہے، لیکن آیا یہ کرسی اس کی ذمہ داری بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ دیکھے کہ یہ ڈاکٹر، ایک مریض آتا ہے اور اس مریض کے لیے اپنی کرسی کو دے دیتا ہے مریض کے لیے، اور مریض کے لیے جو خراب سی کرسی تھی یا ایک نسبتاً عام کرسی تھی وہ اس کے اوپر خود بیٹھ جاتا ہے، تو آیا کوئی اس ڈاکٹر کی مذمت کرے گا؟ نہیں کرے گا، بولے گا حق تھا اس کا، لیکن اس نے اپنے حق کو قربان کر دیا، اپنا حق ایک مریض کو دے دیا، بہت اچھی بات ہے، ایثار کیا، قربانی کی۔ لیکن اگر یہی ڈاکٹر، دو مریض آئے اس کے پاس، وہ اپنی کرسی سے ہٹے اور ایک مریض کو بولے تم آؤ اور اب میری جگہ بیٹھ کر اس مریض کا علاج کرنا شروع کر دو، تو اب ڈاکٹر کی کیا کی جائے گی؟ مذمت کی جائے گی، کہا یہ علم طب پڑھا ہوا ہے، یہ میڈیکل سائنس میں اچھا ہے، لیکن اس کی عقل شاید کام نہیں کرتی، یہ کام اہل یہ اس بات کا ہے، اہلیت اس کے اندر ہے، اہلیت کسی اور شخص کے اندر نہیں ہے، لہذا اسے یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنی اس ذمہ داری پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے دے کہ جو اس ذمہ داری کا اہل نہ ہو۔ بس حق دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک دفعہ ایک حق ہوتا ہے جو صرف حق ہے، ایک دفعہ ایک حق ہوتا ہے جو حق کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، سورہ زہر کی وہ آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جب وہ واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مریض ہوئے، اور جناب سید و امیر المومنین رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یہ بیان کیا کہ ہمارے دونوں فرزند مریض ہیں، رسول اللہ کے مشورے سے تین دن روزہ رکھا، اور اس تین دن روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ پہلے دن کوئی سائل آیا، دوسرے دن کوئی سائل آیا، تیسرے دن کوئی سائل آیا، یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، اور انہوں نے اپنا حق ان کو دے دیا، لیکن یہ حق تھا۔ تفاسیر کے اندر آپ دیکھیں علماء بیان کرتے ہیں، یہ جو ہے علی حب ہی، یہ حب ہی کی زمین اللہ کی طرف نہیں پلٹتی، کیونکہ بعد میں آئے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی وہ نیت کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ بعد والی آیت بیان کر رہی ہے، علی حب ہی یعنی ان کو اس کھانے کی، اس غذا کی نیاز تھی، ان کی ضرورت تھی، ان کا حق تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس حق کو دوسروں کو عطا کر دیا۔ یہ جو ہمارے اشکال کیا جاتا ہے نا، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک دفعہ بیوی کی ذات کو درود دے، صرف باغ کے مسئلے کے لیے مثلاً دربار میں چلی گئی، نہیں، یہاں مسئلہ باغ کا نہیں تھا، یہ وہ حق تھا جو حق کے ساتھ ذمہ داری بھی تھی۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوتی، صرف باغ کا مسئلہ ہوتا اور مانگتے نہ کہ قبضہ کرتے، کیونکہ اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ حق باطل کا معرکہ ہے، یہاں پہ ظالم و مظلوم کی بات ہے، باغ کے لیے نہیں جا رہی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا، اس ذمہ داری کے لیے جا رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا حق تھا اس وقت، ایک ایسا نعرہ تھا باغ فضل کا کہ جو حق و باطل کی اساس قرار پا رہا تھا، لہٰذا یہاں پہ چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، یہ لوگوں کی ہدایت کا مسئلہ تھا، اور یہی بات ہمیں دیگر آئمہ کی زندگی کے اندر بھی نظر آتی کہ وہ بنیاد، وہ مقام، وہ عہدہ کہ جس کو سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا مقام، رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہمارا مقام تھا، اور امت نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، ہم سے چھین لیا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے اوپر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ ٹھیک ہے، مثلا تم مانگتے ہو ہم تمہیں دے دیں، نہیں، یہ ایک ایسا عہدہ تھا کہ یہاں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی اہل نہیں تھا کہ وہ بیٹھ سکے. ہاں خاموش ہوئے، ظاہری طور پر تسلیم ہوئے، ظاہری طور پر رضایت دی. کیوں دی؟ یہ اس خطبے میں ہی بیان ہو رہا ہے، ہم امیر المومنین کے دیگر کلمات سے بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. کیوں علی خاموش ہو گئے تھے؟ علی نے وہاں پر بھی بتایا اور علی کا یہ فرزند اس مقام پر بھی بتا رہا. بذالک فرضینا وکرہنا الفرقۃ واحببنا العافیہ، کہ دیکھو اس مقام کے اوپر ہم راضی ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تفرقہ ہو، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ امت گروہوں میں بٹے، ہم چاہتے تھے کہ عافیت ہو، ہم چاہتے تھے کہ امن و امان ہو. اور یہی بات امیر المومنین اس وقت سمجھا رہے ہیں کہ جب شروع میں انہوں نے، امیر المومنین نے شروع کے ابتدائی ایام جب خلافت کو غرض کیا گیا تو امیر المومنین نے جدوجہد کی، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو جمع کیا کہ آپ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں میری مدد کرو. ایسا نہیں ہوا کہ علی پہلے دن ہی خاموش ہو گئے، نہیں، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ اب امیر المومنین نے دیکھا کہ مزید اس اختلاف کو آگے بڑھانا اس انداز کے اندر کے لوگوں کو جمع کیا جائے، نہیں ہے کہ امیر المومنین نے انکار کر دیا کہ میرے حق نہیں تھا، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. آخر وقت تک امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس حق کا اعلان کرتے رہے، ہاں، لیکن کوئی خاص عملی اقدام انجام نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ عملی اقدام کے نتیجے میں امت کے اندر تفرقہ پیدا ہو رہا ہے. سید الشہداء بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم خاموش ہو گئے تھے، تم نے ہماری خاموشی کو غلط سمجھا، ہم تفرقے کی وجہ سے خاموش ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی امت تقسیم ہو جائے، داخلی جنگ کا شکار ہو جائے. اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، چاہے ہم شیعوں کے لیے، چاہے اہل سنت کے لیے، کہ دیکھیں بعض دفعہ ہم چیزوں کو بیان نہیں کرتے اس خوف سے کہ فتنہ ہوگا، تفرقہ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیان نہ کرنے کے جو سبب قرار پا رہا ہے وہ یہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں، نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ان حالات کے اندر ہمارا معاشرہ اس رشد عقلی تک نہیں پہنچا ہے، اس بلوغت عقلی تک نہیں پہنچا ہے کہ بعض باتیں اس کے سامنے بیان کی جا سکیں، لہذا علل اعلان ان باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو حق نہیں سمجھتے. اور دوسری طرف ہمیں بھی یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہر بات ہر جگہ کرنا دینی ذمہ داری نہیں ہوتی. اہل بیت نے سکوت اختیار کیا، ان کی ذمہ داری ہم سے زیادہ تھی، اصل تو ان کی ولایت تھی، ان کی ذمہ داری تھی، ان کی حاکمیت تھی، ان کا حق تھا، پیچھے نہیں ہٹے، دست بردار کہیں نہیں ہوئے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام. نظریات کے عنوان سے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر لوگوں کے لیے واضح کر دیا کہ دیکھو ہم حقدار ہیں اس منصب کے، لیکن کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ جس کی وجہ سے اختلاف وجود میں آ جائے. ہاں اب جب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اقدام کر رہے ہیں تو اب بات تفرقے کی نہیں ہے، اب بات دین کی نابودی کی ہے. اب حسین یہ نہیں دیکھ سکتے کہ دین نابود ہو جائے، تفرقہ، کیوں تفرقے سے بچ رہے تھے؟ تاکہ دین نابود نہ ہو. اب جب دیکھ رہے ہیں کہ اس اقدام کے بغیر، کلام کے بغیر، خروج کے بغیر دین کو نابود کیا جا رہا ہے، تو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور یہ بعد میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگا کہ آج جس شخصیت کے ہم مصائب پڑھتے ہیں، جناب حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لشکر کے ساتھ جب سید الشہداء کا سامنا ہوتا ہے تو کیا بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ اس نامے کے بعد، اس بیان کے بعد اس کی طرف آؤں گا. پس یہاں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کو معیار قرار دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ حق ہمارا تھا، لیکن ہم کس لیے خاموش ہوئے؟ یہ رضایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے قبول کر لیا. الفاظ دیکھیں، الفاظ رضایت کے ہیں، لیکن خود بتا رہے ہیں فرضینا وکرہنا الفرقتا، ہم کیوں راضی ہوئے؟ کیونکہ ہم تفرقے سے کراہیت رکھتے تھے، تفرقے کو پسند نہیں کرتے تھے. اور یہاں ہمارے لیے واضح ہو رہا ہے کہ اختلاف ایک چیز ہے، تفرقہ ایک الگ چیز ہے. علمی طور پر نظریاتی، فکری، اعتقادی اختلاف رکھنا ایک چیز ہے، لیکن تفرقہ، تفرقہ انگیزی، آپس میں دشمنی، کینہ، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت قربانیاں دی کہ یہ نہ پہنچ پائے یہاں تک امت نہ جانے پائے. وَنَحْنُ نَعْلَمُ إِنَّا أَحَقَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّا کہ ہم دیکھو جانتے تھے اس بات سے کہ یہ حق ہمارا ہے اور وہ جو اس حق پر قابض ہو چکے ہیں یہ ان کا حق نہیں ہے. وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِ إِلَيْكُمْ دیکھو اب میں نے بتا دیا میرا موقف کیا ہے, میرا نظریہ کیا ہے, میں کس چیز کو حقدار سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو کس چیز کا حقدار سمجھتا ہوں, اور جو افراد حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں قابض ہیں, میں ان کے لیے کیا نظریہ ہے میرا. اب میں اپنے ایک پیغام رسان کو تمہاری جانب بھیج رہا ہوں, ایک سفیر کو تمہاری جانب بھیج رہا ہوں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ کہ جان لو کہ اللہ تعالی کے رسول کی ان سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, مٹایا جا رہا ہے, اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ وہ مقام ہے کہ جو ہمیں مختلف معاشرے کے مختلف زمانوں کے اندر نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے ایک وہ مقام جو شریعت نے, جو اہل بیت نے فخر کا مقام قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے شرم کا باعث بن جاتا ہے. ایک ایسا مقام کہ جس کے اوپر ہمیں شرم آنی چاہیے تھی وہ ہمارے لیے فخر کا باعث بن جاتا ہے. یہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں, بہت سارے ایسے کام انجام پاتے ہیں کہ اگر آپ ان کاموں کو روکنا چاہیں تو ہمیں شرم آنے لگتی ہے کہ یار پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ سمجھیں گے کیا, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام حق ہے. یا مثلاً جس کام کو روکنا چاہیے وہ باطل ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے اقدام نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس حق کے اوپر شرم آ رہی ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی شرم کوئی حیا نہیں آ رہی ہوتی, بلکہ فخر سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہوتا. ہر دور کے اندر یہ مسئلہ پیش آتا ہے اس دور کے حساب سے. اب وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے, بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. اور یہ وہی بیانات ہیں, بارہ آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے کہ سید الشہداء 2 سال قبل خطبہ منا کے اندر بھی یہ باتیں بیان کر چکے ہیں. دیکھو تمہاری عزتیں, تمہارا مقام, تمہارا تقدس, کیونکہ خطبہ منا کے اندر جو مخاطب ہیں وہ اصحاب ہیں, فقہاء ہیں, علماء ہیں. سید الشہداء کہتے ہیں جتنا مقام جتنا احترام تمہیں دیا جا رہا ہے کس بنیاد پر؟ اللہ کے دین کی بنیاد پر. جب دین مٹ رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو, جب سنتیں پامال ہو رہی ہیں, بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں اور تم کچھ نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے. فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أَهْدِكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ کہ اگر تم میری بات مانو تو میں تمہیں صحیح راستے کی جانب ہدایت کروں گا. دیکھیں امام کا فریضہ کب بنتا ہے؟ کہ جب امت اس کے دروازے پر آ جائے. اگر امت جمع نہ ہو, اگر ماننے والے یا دعویٰ کرنے والے نہ مانیں اس کے حکم کو, تو اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کر سکتے. نہ کہ تکوینی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے, نہیں, تشریعاً کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ان کی یہ سنت نہیں ہے, اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اگر امت آمادہ نہیں ہے تو زبردستی اس کو مسئلہ نکاح کے اوپر چلا لو. امیر مومنین گھر میں 25 سال بیٹھے کیوں؟ البتہ گھر میں نہیں بیٹھے, جو ایک ذمہ داری جہاں تک ادا کر سکتے تھے امت کی ہدایت کے لیے وہ انجام دی. کئی واقعات ہیں ہمارے سامنے. یعنی یہ خانہ نشین ہونا اگر مطلق سمجھا جائے تو یہ غلط ہے. امیر المومنین ہمیشہ میدان میں رہے. امت مسلمہ کے جتنے مسائل آتے تھے, علی کا مشورہ, علی کی بات ایک حیثیت رکھتی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے. ہاں ذاتی ایسا اختلاف جو امیر المومنین کی ذات تک محدود تھا اور اس بنیاد پر مثلا وہی تفرقہ ایجاد ہو رہا تھا, لوگ پلٹ جاتے دین سے, اس بنیاد پر علی خاموش ہیں. لیکن کئی ایسے مسائل ہیں جہاں پر یہ اختلاف نہیں ہے, وہاں پر علی بڑھتے ہیں, امیر المومنین آگے بڑھتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, ان کے مشورے کو حیثیت دی جاتی ہے کیونکہ جانتے تھے کون ہے. بس امام کی ذمہ داری, بعض ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جب تک امت اظہار وجود نہ کرے امام, وہ ذمہ داری امام کے اوپر نہیں آتی. امت آگے بڑھے گی تو امام وہ قدم اٹھائے گا. ہاں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اب دین کی پامالی کا ایسا دور آ جاتا ہے کہ اب امت نہ بھی ہو چند افراد بھی ہوں, کیونکہ اب دین کی اثار بتانا ضروری ہے, لہذا اقدام کیا جاتا ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جگہ جگہ بیان کرنے کے. دیکھو ہمارے لیے, دیکھیں معیار کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے, کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں, اپنے گھر میں, اپنی ذات کے اندر دیکھیں کہ ہمارے ہاں واقعا سنتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے یا بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. سید الشہداء کا مخاطب تو ہم بھی ہیں نا, قیامت تک کے لیے یہ نمونہ عمل قرار دیے گئے, اسوہ نمونہ قرار دیے گئے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, اپنی ذات کے اندر دیکھیں, ہمارے لیے کون سے مقامات ہیں جو مقام فخر ہیں, کون سے مقامات ہیں جو مقامات شرم ہیں. آیا ہمارے معیار اور سید الشہداء کے معیار ایک جیسے ہیں؟ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو وہاں پر سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو میرے شیعہ, میرے بھائی میرے ساتھ جانے کو تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ہدف, ان کی رائے, ان کا امر ہر چیز میرے مطابق ہے. میرے ساتھ وہ چلے گا, میرے لشکر میں وہ آئے گا جو میرے معیارات کے اوپر پورا اترتا ہو. کیونکہ حسین کے معیارات اپنے نہیں ہیں, معیارات وہ ہیں جو اللہ کے معیارات ہیں, معیارات وہ ہیں جو قرآن کے معیارات ہیں, معیارات وہ ہیں جو سنت رسول اللہ کے معیارات ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشروں کی نسبت دیکھیں, اپنی ذات کی نسبت دیکھیں, اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں کہ واقعا یہ ماحول وہ ماحول ہے جیسا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر, میں اپنی ذات کے اندر, ہمارے محلے کے اندر کن احکامات الہیہ کو, کن احکامات اہل بیت کو پامال کیا جا رہا ہے, اور کون سی وہ بدعتیں ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رائج نہیں ہونی چاہیے تھیں, ان کو رائج کیا جا رہا. بس یہاں پر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اہل بصرہ کو یہ خط لکھتے ہیں. کیونکہ آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میں تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ دے کر, کیونکہ ابھی مکے سے امام روانہ ہونے سے پہلے کئی مقامات پر امام کی گفتگو ہے مختلف لوگوں سے, جناب ابن عباس سے, عبیداللہ ابن عبداللہ ابن زبیر سے. اسی طرح مکے سے روانگی کے بعد جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, مختلف مقامات پر لوگوں سے امام کی ملاقات ہے جو انشاءاللہ بیان ہوگی. لیکن ایک مرتبہ امام چلتے چلتے شراف کے مقام پر پہنچتے ہیں. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جناب حر ابن زیاد کی جانب سے 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل آ جاتا. اس سے پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے والے مقام پر, کیونکہ وہاں فرات نزدیک تھی, کیونکہ اس دور کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا کہ نہر کے ہر جگہ سے آپ پانی لے سکے, کیونکہ پریشر پانی کا بہت زیادہ ہوتا تھا. تو شط الفرات مثلا جسے ہم جیسے کربلا کے اندر بھی پانی اور جگہ تھا لیکن وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی تھی. اس مقام جہاں اس شراب سے پہلے جس مقام پر تھے, سید الشہداء اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو. اور جب شراف کے مقام پر پہنچتے ہیں تو جناب حر کا لشکر سید الشہداء کے سے آ کے ملتا ہے, ان کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے. لیکن جب یہ پہنچتے ہیں, کیونکہ شاید بہت زیادہ سرعت کے ساتھ, یعنی ان کے اوپر اتنی سختی تھی, ان کو کہا گیا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے حسین تک پہنچو اور حسین کو کوفہ جانے سے روک دو. جناب حر کا لشکر پہنچتا ہے اور پیاس کی شدت خود سپاہیوں کے اوپر, ان کے گھوڑوں کے اوپر, ان کے اونٹ شدید پیاس سے, پیاس کی شدت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ ان سب کے لیے پانی کھول دو. لشکر سیراب ہوتا ہے, گھوڑے سیراب ہوتے ہیں, سواریاں ان کی سیراب ہوتی ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں دیر سے پہنچا تھا, میں تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا اپنے اونٹ کے ساتھ, میں پہنچا تو اتنا بدحال ہوا ہوا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں, صرف میں پانی پانی کی صدا دے رہا تھا کہ میں نے دیکھا اب لشکر ایک طرف تھا, میں بہت پیچھے تھا, قدم نہیں بڑھا پا رہا تھا, ہل نہیں پا رہا تھا اپنی جگہ سے, کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا, سب پورے لشکر کو پانی پلایا, میں کیونکہ الگ کھڑا تھا میری طرف توجہ نہیں تھی. میں نے دیکھا خیمے سے ایک شخص نمودار ہوا کہ جسے میں بعد میں پہچانا کہ وہ حسین ابن علی ہے. وہ آئے میری طرف, مشکیزہ مجھے عطا کیا, اور اب میری حالت ایسی تھی کہ جب میں اس مشکیزے سے پانی پینے جاتا تھا تو پانی میرے منہ میں نہیں گر رہا تھا, وہ میرا پورا جسم گیلا کر رہا تھا, پانی ضائع ہو رہا تھا, میں اس حال میں تھا کہ میں پانی پینے کی توانائی نہیں رکھتا تھا. حسین ابن علی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. کس کو پانی پلا رہے ہیں حسین؟ ان کو پانی پلا رہے ہیں کہ جو اب سے کچھ دنوں بعد حسین پر پانی بند کرنے والے. لیکن حسین کے معیارات الگ ہیں، حسین کے اصول ان سے بہت مختلف ہیں. جنگ صفین کے موقع پر جب امیر المومنین کے لشکر کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا تو اصحاب نے کوشش کی، پانی چھڑا دیا. اب جب ان کا پانی کے اوپر قبضہ ہو گیا تو اب انہوں نے مولا علی سے کہا کہ اب ہم بھی معاویہ کو پانی نہیں دیں گے. امیر المومنین نے بولا نہیں، ان کے معیارات الگ ہیں، ہمارے معیارات الگ ہیں، پانی بند نہیں کر سکتے. اور یہ وہ اصول تھے کہ جس کی بنیاد پر ظاہری طور پر بعض دفعہ شکست ہی کیوں نہ کھانی پڑے، اصول کو پامال نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں امیر المومنین کے کتنا مخالفت میں آج بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. فلا فلا کے دور حکومت کے اندر مثلا اتنی آبادیاں بڑھ گئیں، اتنا خزانہ امت اسلامیہ کا بڑھ گیا، اتنے ملک جو ہے وہ، اتنا رقبہ جو ہے وہ بڑھ گیا عالم اسلام کا. لیکن جب علی حاکم بنے تو نہ صرف یہ کہ عالم اسلام کا رقبہ نہیں بڑھا بلکہ مرکز کے اندر جہاں جسے کہا جاتا ہے نیوکلس تھا عالم اسلام کا، مکہ مدینہ کوفہ بصرہ، یہاں پر داخلی جنگیں نظر آتی ہیں. تانے دیا کرتے تھے مولا علی کو کہ اس طرف سیاست آتی ہے، آپ کو سیاست نہیں آتی. کیا جواب دیا مولا علی علیہ السلام نے؟ لولا الدین والتقا لکنت ادھا العرب، کہ دیکھو میرے اصول ہیں، میں ایک دین کو مانتا ہوں، اگر دین نہ ہوتا، تقوی نہ ہوتا تو میں ان سے زیادہ زیرک اور ان سے زیادہ سیاست کے اندر تمہیں آگے دکھائی دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ علی اپنے اصولوں کو پامال نہیں کر سکتے. اور یہی بات جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ خلیفہ دوم کے جانے کے بعد جب شورا تشکیل دی گئی تو وہاں پر ظاہری طور پہ ہم جیسا آدمی ہوتا وہ کہتا بھائی عبد الرحمان ابن عوف کی بات مان لی جائے. بھائی شیخ ایک ہی تو بات ہے، اس کو مولا علی کہہ دے ہاں میں شیخین کی سیرت پہ عمل کروں گا اور بعد میں مولا علی مکر جائیں یا عمل نہ کرے. پھر آخر اتنا بڑا فاصلہ، کیونکہ اس تیسرے دور کے اندر بہت زیادہ اختلاف امت مسلمہ کے اندر ہے، طبقاتی مسائل ہے، مالی کرپشن کے دور ہے، کتنی چیزوں سے امت مسلمہ بچ سکتی تھی. لیکن ایک غلط وعدہ امیر المومنین نہیں لے سکتے تھے. جھوٹ کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر کبھی حق کا اسٹرکچر کھڑا، حق کا نظام کھڑا نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر بعض دفعہ دھوکا فریب اللہ کے لیے چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نام کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ مثلا تھوڑا سا دھوکا دیتے ہیں ہمارے مثال کے طور پہ چار کام نکل جائیں گے، مذہبی کام نہیں، جھوٹ کی بنیاد پر. مقدس ہدف مقدس ہو تو اس کے لیے وسیلہ بھی مقدس ہونا ضروری ہے. کسی غلط راستے سے صحیح ہدف تک پہنچا نہیں جا سکتا. دار الشراف کے مقام پر جب جناب حر کا لشکر ان کو گھیر لیتا ہے اور امام سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ رہیں، نہ مدینہ واپس جانے دیں، نہ مکہ جانے دیں، نہ کوفہ جانے دیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے کہ اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. امام کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا، تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھے. جناب حر انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے خطوط کا علم نہیں ہے. امام اپنے صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ وہ خط لے کر آؤ. اچھا اس سے پہلے خود اب دیکھیں کہاں حر کی تقدیر بدل رہی ہے. ایک فطرت میں اگر ذرہ برابر، وہ انسان کی جو فطرت الہیہ ہے جس کے اوپر خدا متعال نے انسان کو خلق کی ہے، فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، اگر انسان اس کو مرور کرتا جائے نا، تکرار کرتا جائے، بالآخر ایک نہ ایک راستہ نکل آتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف قدم بڑھا دے. لیکن اگر میں مثال کے طور پر میں گناہوں کے اندر غرق ہوتا رہوں اور ذرہ برابر پشیمانی نہ ہو، ذرہ برابر میں حق کا طرفداری میرے اندر موجود نہ ہو، مجھے میں توبہ نہ کر سکوں، کوئی موقع جو اللہ تعالیٰ مجھے بار بار عطا کر رہا ہے میں حق کی طرف واپس پلٹنے کا وہ تمام مواقع ضائع کرتا رہوں، تو ایک مرتبہ وہ آتا ہے کہ یہ توفیقات مجھ سے اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا. لہذا ہم گناہگار ہیں, ہمارے اندر نقائص ہیں, ہمارے اندر مشکلات ہیں, لیکن ان مجالس سے, دیکھیں یہ مجالس سے اعظم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کم از کم ہم ان کے بہانے چند آنسو بہا کر اپنا رابطہ اپنے مولا کے ساتھ بنا لیتے ہیں. ہمارے گناہ اپنی جگہ, ہماری برائیاں اپنی جگہ, اس کے اوپر انسان پشیمان ہو, ٹالے نہیں. روایات کے اندر ہے کہ اس امید پر مت رہو کہ مثلاً کل دیکھی جائے گی, توبہ کر لی جائے گی, نہیں, فوراً توبہ کر لو, نہیں معلوم کہ یہ مہلت توبہ کی تمہیں ملے یا نہ ملے. یہاں پہ حضرت امام پوچھتے ہیں کہ نماز جب اذان کا وقت ہوتا ہے, مؤذن کو کہتے ہیں کہ اذان دو, اقامت دو, ہم نماز پڑھیں. جناب حضرت سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ جماعت کرو؟ ہاں نہیں, ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. دیکھیں یہ اتنا کم از کم ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ اتنا ہی صحیح تھا. نماز پڑھتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے خطوط لکھے دکھائے, وہ خطبے بوریاں لا لا کر دکھائی گئیں کہ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں جو مکے میں مجھے ملے اور میں ساتھ لے کر آ رہا ہوں ثبوت کے طور پر, اور تم نے اس میں کیا لکھا کہ اقدم علینا, کہ آؤ ہماری طرف, امام ہماری طرف آئے, فانہ لیس لنا امام, ہمارا کوئی امام و رہبر, ہمارا حاکم, ہمارا پیشوا نہیں ہے. ولعل اللہ ان یجمعنا بک علی الہدا, کہ خدا نے متعال آپ کے طفیل ہمیں ہدایت کے اوپر جمع کرے. اور اسی طرح جب نماز ظہر تمام ہو جاتی ہے, کچھ وقفے کے بعد نماز عصر کا وقت آتا ہے, سید الشہداء پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے بعد پھر یہ خطبہ ارشاد فرماتا کہ نحن اہل بیت محمد, ایک دفعہ درود بھیجیں رسول اللہ کی ذات کے اوپر, کہ ہم اہل بیت محمد ہیں, ہم اولا ہیں, اولا بولایت ہذا الامر, ہم اس امر کی نسبت, اس حاکمیت, اس خلافت, اس امامت کی نسبت اولویت رکھتے ہیں, وہ اولویت جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی, قرآن کے اندر عطا کی, روز غدیر رسول اللہ نے یاد دلایا لست اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے اوپر اولویت نہیں رکھتا, حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ امت نے جواب دیا ہاں رسول اللہ, آپ ہم پر ہم سے زیادہ فوقیت اولویت رکھتے ہیں, حق کے تصرف رکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ظلم و عدوان کے ساتھ ہمارے اس حق کو غصب کر لیا ہے. اور اس کے بعد وہ آخری خطبہ جو بیضہ کے مقام پر اسی لشکر کے ساتھ فرماتے ہیں, اور اس کے بعد میں مصائب کی جانب ہوں. ایہا الناس, اب دیکھیں وہ تو ہم کل تک باتیں کر رہے تھے, بیان کیا کہ امام وہ معیار دے رہے ہیں جو پوری امت کے لیے معیار ہے. ہمارے یہاں اس طرح بعض دفعہ پیش کیا جاتا ہے کہ کربلا ایک ایسا امر ہے جو قابل تقلید نہیں ہے, قابل پیروی نہیں ہے, ممکن ہے. دیکھیں ہر دور کے اندر کیونکہ امام معصوم ہے, خدا اند متعال کا خاص بندہ ہے, خاص کمالات کا حامل ہے, ممکن ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کچھ ایسے امور ہوں جو اس سے مختص ہوں, وہ ہمارے لیے نہ ہوں, لیکن ہمیں ان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے اسوہ عمل قرار دیا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان سے خاص ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, تو اس کے اوپر ہمیں دلیل چاہیے کہ بھائی یہ خاص چیز ان سے منسوب ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن باقی تمام چیزوں میں ان کا ہر عمل, ان کا ہر اقدام, ان کا ہر قول ہمارے لیے قابل پیروی ہے. نہ صرف قابل پیروی بلکہ واجب ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں, ہم پیروی کریں. لہذا وہ مقامات اپنی جگہ جو ان سے مخصوص ہیں, لیکن وہ معیارات جو سید الشہداء بیان کر رہے ہیں, وہ معیارات جو قرآن بیان کر رہا ہے, وہ معیارات جو سنت رسول اللہ کے اندر بیان ہوئے, وہ پوری امت کے لیے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ ایہا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ تعملوا فی عباد اللہ بالاسم والعدوان. کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی دیکھے, کس کا فرمان؟ رسول اللہ کا فرمان ہے. امام بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ میرے نانا نے کیا بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایسے حاکم کو دیکھے جو ظالم ہو, جو جابر ہو, اللہ تعالی کے کیے ہوئے حرام کو حلال کر رہا ہو, اور اللہ تعالیٰ کسے کیے ہوئے عہد کو پامال کر رہا ہو, رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو, لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے ساتھ حکومت کرے, اب یہ شخص دیکھ رہا ہے. کس کو بتا رہے ہیں؟ امت کو بتا رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ کوئی ایسا شخص ایسے حاکم کو دیکھے, فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول, اور اب یہ شخص جو دیکھ رہا ہے ایسے حاکم کو, اپنے عمل یا اپنے قول کے ذریعے اس کے اندر اس حاکم کی مخالفت پر کوئی تبدیلی نہ آئے, کوئی رد عمل کا یہ اظہار نہ کرے. ظلم دیکھ رہا ہے, بربریت دیکھ رہا ہے, لیکن اس کی جانب سے کوئی ریئیکشن نہ آئے. دیکھیں حیات کے جب ہمارا موضوع چل رہا تھا ولایت کا, اس کے اندر ولایت کا ایک نتیجہ حیات قرآن بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی آواز پر لبیک کر لو لما یحییکم, تاکہ تمہیں اللہ حیات عطا کرے. حیات کیا ہوتی ہے؟ حیات وہ ہوتی ہے جو انسان کو رد عمل کرنے کا سبب بنتی ہے. اگر کوئی مردہ ہے, آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں, ہم غسل دیتے ہیں نا, ہلاتے ہیں, جھلاتے ہیں, لٹاتے ہیں, اس کے سر پر مثلا پانی ڈالتے ہیں, اس کے جسم پر پانی ڈالتے ہیں, اور رد عمل نہیں دکھاتا. ہمارے ایسے واقعات ہوتے ہیں, لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے, رد عمل نہیں دکھاتا. کیوں؟ کیونکہ اس مردہ ہے وہ جسم, اس کے اندر حیات نہیں ہے. اگر حیات ہوتی تو رد عمل دکھاتا. بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رد عمل در حقیقت حیات کی علامت ہے. اگر کوئی قوم, کوئی امت رد عمل نہیں دکھا رہی, اس کا مطلب وہ قوم, وہ امت مردہ ہو چکی ہے, اس کے اندر حیات نہیں ہے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو حاکم دیکھے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں, اب وہ اپنے قول و فعل سے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہا. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا, کہ جان لو اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس شخص کو جو یہ منظر دیکھ رہا ہے لیکن رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا, اللہ اس کو اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے. یہ ظلم نہیں کر رہا, یہ مدد نہیں کر رہا اس کے ظلم کے اندر, یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنے قول اور فعل سے اس کی مخالفت نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے کے اندر کتنے مسائل ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر کتنا, چاہے وہ اجتماعی سطح پہ دیکھا جائے, چاہے وہ ملکی سطح کے اوپر دیکھا جائے, ظلم و بربریت کی داستانیں ہمارے یہاں رقم ہو رہی ہیں. تمام حلقات کے اندر, تمام اقوام کے اندر اس طرح کی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کے پاس ظلم ہو رہا ہے, بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کتنا ہم آواز بلند کرتے ہیں, سب کی چھوڑے ہم اپنی بات کریں, ہم مومنین کے لیے کتنی آواز بلند کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مسئلہ, مثلا مسنگ پرسنز کا ایشو, اگر کسی نے, دیکھیں ملت تشیع کا ایک تقاضا ہے نا کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے, جو عدالت سزا دے گی. کوئی مجرموں کی تو حمایت نہیں کر رہا, لیکن قانون کو پامال کر کے, عزاداران سید الشہداء کی چار دیواری کو پامال کر کے, ان کی حرمت و ناموس کو پامال کرنے کے بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے. اکثریت قاطع, یعنی تقریباً ہماری قوم اس مسئلے کے اوپر خاموش. یہ ان دس دنوں کے اندر بھی دیکھیں, اس درد کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ میرے گھر سے تو کوئی نہیں اٹھا, لیکن آپ تصور کریں کہ ایک ایسا معاملہ آ جائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, اور میرے ساتھ اگر ہو, میرے گھر کا کوئی ایسا فرد چلا جائے جس کی بنیاد پر پورا گھر کھڑا ہو, چھ سال, سات سال, دس دس سال سے بچوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا, پیدا ہوئے, باپ زندہ ہے نہیں زندہ یہ بھی معلوم نہیں ہے, یعنی اگر جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں لایا جائے, سزا دی جائے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا. والدین, مائیں وہاں پہ تڑپ رہی ہیں کہ دیکھو ہمیں مر گیا ہے ہمارا بچہ, ہمیں جنازہ دے دو. کس بنیاد کے اوپر؟ صرف شیعہ ہونا. بالفرض اگر جرم جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کا دفاع کیا, خب اگر یہ قانون کے مطابق جرم ہے تو اس کو سزا دی جائے, کورٹ میں لایا جائے, لیکن اگر جرم نہیں ہے تو پھر کس بات کے اوپر؟ لہذا آج بھی ہم صرف تذکرے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ مائیں بہنیں, یہ بچے اپنے بھائی, اپنی اولاد, اپنے والد کے انتظار میں اسی شہر کے مرکز کے اندر ان دس دنوں کے اندر نماز پر مجلس عزا برپا کر رہے ہیں. ہم میں سے جو بھی مثلا اگر گزرنا ہوتا ہے صرف ایک دل جوئی کے لیے, دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے قول, اپنے عمل سے کوئی تو رد عمل دکھاؤ. ہم نہیں کر سکتے, ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے, ہم ہر وقت ان کے لیے روڈوں پہ نہیں آ سکتے مثال کے طور پہ, لیکن ہم تھوڑا بہت اظہار ہمدردی تو کر سکتے ہیں, ان کے بچوں کے اوپر جا کر دست شفقت تو رکھ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا بات مسئلہ نہیں معلوم, لیکن اگر کوئی مجبوری ہوتی ہے, کوئی ضرورت پیش آتی ہے, تو ہم کم از کم تمہاری مدد کے لیے یہ امت موجود ہے, شیعہ موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ کو کسی ایسے مسئلے کے لیے غائب نہیں کیا گیا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو, نہیں, وہ ہمارے دین کے نام کے اوپر, وہ اہل بیت کے دفاع کے نام کے اوپر اسے اس ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا. ایک دفعہ ضرور بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس قوم نے کیا کیا, اس قوم نے ہماری اطاعت کو کے بجائے شیطان کی اطاعت شروع کر دی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترک کر دیا, فساد کو ظاہر کیا, یعنی معاشرے کے اندر فتنہ و فساد برپا کیا, اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا, ہمارے حق کو غصب کیا, اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کیا, اس کے حلال کو حرام کیا. اور اس تبدیلی کا جو میں تم سے تقاضا کر رہا ہوں, اس تبدیلی کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں اپنے قول و عمل سے سب سے پہلے رد عمل دکھاؤں, کیونکہ میں نہ صرف زندہ ہوں بلکہ میں حیات عطا کرنے والا ہوں. یہ امت جو اب مر رہی ہے, یہ امت جس کے اندر اب حیات ختم ہوتی جا رہی ہے, میں ذمہ دار ہوں کہ اس امت کو حیات عطا کروں. ایسا آؤ میرا ساتھ دو, میری آواز پر لبیک کہو. اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگتے ہیں تو جناب حر امام کے زلجنے کی لگام کو تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں, مجھے حکم ہے کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں, نہ کوفے جانے دوں نہ پلٹنے دوں. امام کیا فرماتے ہیں؟ سکلت کا اموں کو یا حر, اے حر تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. ایک پہلا وہ مرحلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سید الشہداء کی اقتداء میں نماز ادا کی جا رہی ہے, یعنی یہ احترام. اور یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جو شاید جناب حر کی تقدیر بدلنے کا بنیادی سبب قرار پایا. کیا جواب دیا؟ کہ اے حسین ابن علی, اس پورے خطہ عرب کے اندر اگر آپ کے سوا کوئی یہ جملہ مجھے کہتا تو میں پلٹ کے یہی جواب اسے دیتا, لیکن کیا کروں, آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے. اور یہ بی بی کا احترام تھا جو جناب حر کو لشکر یزید سے لشکر حسین تک لے کر آ گیا. لے کر آئے تو محرم کربلا میں پہنچے, پانی بند ہوا, روزے عاشور آئی, اب حر پریشان ہے, مسترب ہیں, جاتے ہیں عمر سعد کے پاس, کیا چاہتے ہو؟ کہا امیر کا حکم ہے جنگ کی جائے. کہا جنگ حسین کو مہلت دو. کہا نہیں, میرے اختیار میں نہیں ہے. حر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ تصور نہیں کیا تھا, میں سمجھتا تھا کہ صرف حسین کو کوفہ جانے نہیں دیں گے, لیکن یہ تو حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں. پریشان ہیں, اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں, اور میری قیمت جنت سے کم نہیں ہے. ایک شخص موجود ہے, کہتا ہے کہ اے حر, اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ کوفے کے اندر شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا, لیکن آج ایسی حالت ہوئی بھی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا تم وہ شجاع آدمی ہو. ایک دفعہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں نے اللہ کی طرف پلٹنا. گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو پسے پشت ڈالتے ہیں, اور اب یہ ذکر کرتے جاتے ہیں, الہی الیک انبت, اے اللہ تیری طرف پلٹ رہا ہوں. حسین کی طرف جاتے جاتے ہیں, اے اللہ تیری طرف پلٹ رہا ہوں, ارے میری توبہ قبول کر. اب جو جاتے ہیں سید الشہداء کے در پر, سید الشہداء استقبال کے لیے آتے ہیں, ہر سر جھکائے ہوئے ہیں, اے حر ارے انفع لا سک ہے, حر اب تو حسین کے لشکر میں آ گیا ہے, اب اپنا سر بلند رکھ, حسین کے لشکر میں کوئی سر نگو نہیں ہوتا, حسین کے لشکر میں سر بلند ہوتے ہیں. حر نے چہرہ اٹھایا, اے مولا ارے آیا میری توبہ قبول کی جائے گی؟ ہاں حر تمہاری توبہ قبول ہے. اے مولا ارے میں نے دل دکھایا, میں سبب بنا کے آلے رسول کو یہاں تک پہنچا دوں. ہوں، اے غلام گھوڑے سے اترو، نہیں مولا، ارے چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ پر اپنی جان نچھاور کر دوں، ایک مرتبہ ہم نے بیویوں کے خیمے کی جانب رخ کیا، اے رسول زادیوں، ارے مجھے معاف کر دینا، ارے میں سبب بنا کہ رسول اللہ کا دل دکھاؤں، رسول اللہ کی بیٹیوں کا دل دکھاؤں، اب جبران کرنا چاہتا ہوں۔ ہاور میدان میں گئے، ایک جنگ لڑی، اور ایسی جنگ کہ دشمن پریشان ہو گیا، لیکن جب مل کر سب نے حملہ کیا، یہ پیادہ لشکر ہر کے اوپر ٹوٹ پڑا، ایک مرتبہ ہر گھوڑے سے زمین پر گرے، اپنے مولا کو صدا دی، حسین ہر کے سرحانے آئے، حسین نے ہر کا سر اپنے زانو پر رکھا، اپنے معصوم ہاتھوں سے، اپنے پاک ہاتھوں سے ہر کے چہرے سے گرد ہٹایا،